نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ حجرات کی, اس کے بعد مزید ایک آیت بھی اسی قسم کے مضامین کی ہے, اور اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے بہت سے قبائل پیدا کیے, بہت سے شعبے پیدا کیے, جماعتیں, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. جہاں تک بات تقوی کی ہے یا تمہارے معزز اور مکرم ہونے کی بات ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے, چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو اور کسی جماعت سے تعلق اس کا ہو, لیکن اگر وہ متقی آدمی ہے, تقوی والی زندگی گزار رہا ہے, تو اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے. اصل میں ہماری جو شریعت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو عطا فرمائی ہے, اس کے بہت سے شعبے ہیں, عبادت ہے, عقائد ہے, معاملات ہیں, اخلاق ہیں, معاشرت ہیں, یہ سب شعبے ہیں. ان میں سے جو نماز روزے کا شعبہ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں, اس سے تو عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں, اور دوسرے شعبہ کا بیان بھی اگرچہ ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس میں کوتاہیاں اور کمی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات علم ہی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات علم ہوتا بھی ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہوتا, ذہن میں موجود نہیں ہوتا, لہذا کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے صرف نماز روزے کا نام, اور خانقاہ بھی بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ذکر و اذکار اور تسبیح ہوتے ہوں, بس جہاں اللہ اللہ کرتے ہوں, اللہ کے ضربے ہوں, تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ خانقاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس نے عابد, زاہد, صوفی بننا ہو تو خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں, جہاں جی جائے چلا جائے, عابد بھی بنا دیں گے, زاہد بھی بنا دیں گے, صوفی بھی بن جائیں گے. فرماتے تھے انسان بننا ہو تو میرے پاس آ جاؤ, ہمارے یہاں تو انسان بناتے ہیں, باقی اگر کسی نے عابد زاہد بننا ہو تو بہت ساری خانقاہیں, جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے, کوئی پابندی نہیں. تو حضرت یہاں یہ چیز کہ انسان کو انسانیت آ جائے, انسانوں میں انسانیت ہو, یہ بہت زیادہ حضرت کے ہاں غلبہ تھا اس کا. چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کچھ ذکر و اذکار کوئی تسبیح اور مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے ذکر و اذکار میں مثلا جتنی بتائی تھی اتنی نہیں کی, کمی کر دی اس میں, تو فرماتے ہیں کہ دکھ تو ہوتا ہے مجھے لیکن پھر بھی اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ معاشرت کے سلسلے میں یہ گڑبڑ کر رہا ہے یا معاملات اس کے درست نہیں ہیں, اس کے اخلاق درست نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ایسے شخص سے پھر نفرت ہو جاتی ہے. یعنی پہلا والا شخص جو ہے وہ قابل معافی ہے اور درگزر اس سے فرماتے ہیں, لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے فرماتے ہیں کہ نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی انسان نہیں. کم از کم آدمی کو انسان بننا چاہیے, انسان والوں کام, انسانوں والے کام کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک بات لکھی ہے, غالباً پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم تو ان درندوں کی, ان جانوروں کی ہے جن سے انسان کو نفع پہنچتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, جیسے بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, تو یہ فائدہ پہنچانے والے جانور ہیں انسان کو, بعض سے دودھ حاصل کرتا ہے, دودھ کے لائق نہیں رہتے تو گوشت حاصل کر لیتا ہے, اپنی جان دے کر بھی وہ فائدہ پہنچاتے ہیں. تو گویا جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کے نفع کے لیے اور فائدے ہی کے لیے ہے بس فقط, نقصان ان کا عام طور پر نہیں ہے, الا یہ کہ کبھی ایسا ہو کہ خدا نہ کرے اچانک کسی کی لات پڑ جائے یا کسی کا سینگ لگ جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائیں یا تکلیف پہنچائیں, عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جن کی فطرت میں ہی تکلیف پہنچانا ہے, جیسے سانپ بچھو ہے, چیتا ہے, شیر ہے, تو انسان کا جب ان سے مقابلہ ہو جائے یا سامنا ہو جائے تو عام طور پر ڈنگ مار دیتے ہیں, یا چیتا شیر چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے, مقابلے پر آ جاتا ہے, تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے عام طور پر, جیسے لومڑی ہے, گیدڑ وغیرہ ہیں, بہت سے جانور جنگل کے ایسے ہیں کہ جو نفع نقصان دونوں کا کوئی وہ نہیں کبھی, یعنی نہ نفع پہنچاتے نہ نقصان ہمارے لیے بظاہر, نہ ان کا کوئی نفع ہے ہمیں نہ ان کا کوئی نقصان. تو یہ تینوں قسمیں ذکر کرنے کے بعد امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لوگو, اگر تم اگر انسان نہیں بننا چاہتے تو کم از کم جانوروں کی پہلی قسم میں آ جاؤ کہ جن سے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو, اور اگر اس میں بھی نہیں تو کم از کم تیسری قسم میں آ جاؤ کہ اگر تم سے فائدہ نہ پہنچے تو نقصان بھی نہ پہنچے. دوسری قسم تو خطرناک ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی, تو اس لیے تیسری جو قسم ہے یہ کم تر درجہ ہے کہ اگر ہم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو ہم سے نقصان بھی نہ پہنچے. ورنہ تو انسان کو ان تینوں قسموں سے, یعنی پہلی قسم سے بھی نکل کر اس سے بھی اعلیٰ و ارفع درجے پہنچنا چاہیے کہ صرف فائدہ ہی نہیں پہنچائے بلکہ اور زیادہ جو کچھ ہم سے ممکن ہو. تو یہ تین قسمیں بیان کی ہیں. اصل میں معاشرت, رہن سہن, آپس کے تعلقات, ان چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے بڑی اہمیت دی ہے. جب انسان ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اس معاشرے میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں, تعلقات بھی ہوتے ہیں, اب ان تعلقات کو کیسے نبھائیں ہم آپس میں, ایک پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں, ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو, اور دوست احباب سے ہم کس طرح سے رہیں, تعلق والوں سے کیسا تعلق رکھیں, یہ سب باتیں شریعت نے سکھلائی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں استیذان کا جو حکم ہے, یعنی اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو, دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ. جبکہ آپ نماز جیسی اہم چیز کا اگرچہ 62 مقام پر غالباً ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن تفصیلات نہیں ہیں اس کی. اس حد تک تو ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے. تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. لیکن کسی کے گھر میں آنا جانا، ملاقات، اس کو تقریباً 2 رکوع میں بیان کیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ آپس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. کسی کے گھر پہ جا کے دروازے بجانے ہی نہ شروع کر دو، بلکہ اس کا تفصیلی اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں کہ کس طرح سے، کس کے گھر پہ جاؤ تو کس طرح سے جاؤ، کب جاؤ، کون سے اوقات میں جاؤ، اور جا کر کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہ نکلے تو کیا کرو، سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ کہ ضرور مل کے جانا ہے آج. 3 دفعہ دستک دو، اگر جواب آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو خاموشی سے چلے جاؤ. حتیٰ کہ اگر اندر سے جواب آ جائے کہ بھی ابھی آرام کر رہے ہیں یا بعد میں آئیے گا، تو برا نہ مانے، پھر بھی چلا جائے. اس لیے کہ آدمی کے اپنا اوقات ہیں، اس کے کسی کا پابند تو نہیں. ہمیں کام ہے تو ہم 10 دفعہ آئیں گے، لیکن دوسرے کو کیوں مجبور کریں. تو بہرحال یہ میں اس وقت ان احکامات کو بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بات بترانی مقصود ہے کہ جو شریعت میں رہن سہن کے اور آپس کے تعلقات اور معاملات ہیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گویا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اصل میں وہ بھی ہماری معاشرت سے متعلق ہے. چنانچہ پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کے ساتھ تمسخر اور استہزاء نہ کرے. کیوں؟ عسى ان یکون خیرا منہ، تم تو اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم تو اس کا استہزاء کر رہے ہو سکتا اللہ کی نظر میں وہ بلند و بالا ہو، اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہو، تو اس لیے کسی کی ظاہری حالت پر اس کا مذاق مت اڑاؤ، منع فرما دیا. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو. کون شخص ایسا ہے جس میں عیب نہ ہوتا ہو؟ کیونکہ تمہارے اور ہمارے نفسوں میں خود عیب ہیں. عیب سے پاک ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، باقی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. ہم جب دوسرے کا استہزاء اور مذاق اڑائیں گے تو دوسروں کی آنکھیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے عیب اس کی آنکھوں میں ہیں، لہذا اگر وہ بھی تمہارا مذاق اڑانا شروع کر دے تو. اس لیے منع فرمائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہ. اور دیکھیے یہ حکم بھی اتنا بھی کافی تھا، اس میں عورتیں بھی داخل ہو سکتی تھیں توسوان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مردوں کے لیے یہ حکم بیان فرمایا، اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. یہاں ایک اور فائدہ حاصل ہو گیا، اور وہ فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو جس طرح اقیم الصلاح کے اندر عورتوں کو داخل کر دیا، نماز پڑھو حکم مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں. اسی طریقے سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے تو یہ اگرچہ خطاب مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، لیکن الگ سے بیان کیا. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اختلاط مردوں کا اور عورتوں کا جائز ہی نہیں. مرد اور عورتوں کا اختلاط یا ایسی مجلسیں، وہ جائز ہی نہیں ہے. جب جائز ہی نہیں ہے تو یہ حکم دینا، یہ تو اس وقت ہوگا جبکہ اختلاط جائز ہو کہ دونوں کو شریک کر دیں اس میں. تو اس سے بھی فائدہ ہو گیا کہ مرد اور عورتوں میں آپس میں اختلاط نہیں. جو نامحرم عورتیں ہیں ان کا اختلاط مردوں سے یا مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہی جائز ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کے احکام کو، حکم کو الگ الگ بیان فرما دیا. تو ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منه. اور تیسری بات فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسكم، اپنے عیوب مت بیان کرو. اپنے عیوب کون بیان کرتا ہے بھائی؟ اصل میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، تو کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تم دو گے دوسروں کے ماں باپ کو اور اس نے گالی پلٹ کر دی تو گویا تم ہی سبب بن گئے خود. اسی طریقے سے تم دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ وہ تمہارے جب عیب بیان کرنا شروع کرے گا تو گویا خود تم نے اپنے عیبوں کو عیبوں کی جو ہے وہ پردہ دری کی، اپنے عیبوں کو ظاہر کیا، سبب خود بن گئے تم. اس لیے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور یہاں ایک حدیث بھی ذہن میں آئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے ان عیبوں کے جو اس میں موجود ہیں، فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک اللہ رب العزت جو ہے وہ ان عیبوں میں اس کو مبتلا نہ کر دے. اس لیے کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ جائیے، کسی کو برا بھلا مت کہیں، اور اللہ رب العزت اگر کسی کے پیچھے پڑ گئے تو کوئی پیچھے چھڑانے والا نہیں ہے. ساری مخلوق سارے بادشاہ مل جائیں اول اور آخر، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے بچانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا. تو بہرحال یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت، اصل میں اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ کسی کو ایسے ناموں سے پکارنا جس میں استہزاء ہو، مذاق ہو. اب کسی کو اللہ نے اگر لمبا پیدا کیا ہے تو کوئی کہے لمبو کہنا شروع کر دے، یا کسی کو کوئی آدمی ٹھگنے کے نام سے لقب اس کو دے دے، تو یہ مناسب نہیں. یعنی استہزان اور مذاقن ایسی بات نہ کہی جائے. البتہ اگر کسی کی پہچان یہ ہو تو اس میں حرج نہیں. صرف پہچان کرانے کے لیے اگر ہو، جیسے بہت سارے نام ہیں ہمارے یہاں، حمید الطویل، سلمان الاعمش، تو اعمش چندھے کو کہتے ہیں جو سورج میں دیکھ نہ سکتا ہو سورج کی روشنی میں، یا اسی طریقے سے آرچ لنگڑے کو کہتے ہیں. تو صرف پہچان کے لیے کہ فلاں صاحب، ارے بھائی جن کے پیر میں لنگ ہے، یہ جو لنگڑا کے چلتے ہیں، یا جو لمبے سے ہیں، لمبا قد کے ہیں. تو یہاں چونکہ استہزان اور مذاقن نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو، بلکہ صرف ایک پہچان کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یا اگر کسی کی پہچان ہی اس نام سے ہو جائے، دوستوں کے اندر ہوتا ہے فلانا لمبا، تو اس کی وجہ سے جو اور دوسرے ہوتے ممتاز ہو جاتا ہے اس سے وہ. تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہے تو انشاءاللہ اس صورت میں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی استہزان مذاقن ایسا کرے تو یہ سب تکلیف پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دوسرے کو تکلیف نہ دو اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے. حدیث میں مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جمعے میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، کہ مسلمان کون ہے کہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، کہ وہ اس ہاتھ سے، زبان سے انہیں تکلیف نہ پہنچائے. عام طور پر چونکہ تکلیف ہاتھ اور زبان سے ہی پہنچتی ہے، ورنہ تو ویسے قول و عمل سے بہت سارے طریقے ہیں. بعض اوقات زبان سے آدمی، اب ہاتھ سے تو یہ ہوتی ہے کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن زبان سے، زبان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ کسی نے گالی بک دی، کوئی اور بات کہہ دی. تو ان سب چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے. اور بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن وہ بھی گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھتے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کا کام کیا. تو اگرچہ اسے کوئی کافر نہ کہے، لیکن بہرحال وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کے مضمون یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہو تو گویا کہ یہ اور کافر برابر. لیکن مفتیان کرام سے اگر ہم پوچھیں گے تو اگرچہ کوئی اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. استحقاق اس نے ختم کر دیا. تو اسی طریقے سے جو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے دوسرے کو تو گویا مسلمان کہلانے کا استحقاق اس نے ختم کر دیا. ورنہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب اگر محفوظ نہیں رہتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ مستحق نہیں ہے وہ. یہ الگ بات ہے کہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتا لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں میرے عزیزوں کہ ہم بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن یہ جب خراب اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تو ہماری نیکیوں کے یہ دشمن. ہماری نیکیاں اس سے ضائع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کسی کی پیٹ پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو اگر اس کو پتہ چلے گا تو یہ سب تکلیف دینے والی بات ہے. کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بعد میں اگر اسے پتہ چلا. بعض اوقات بعض لوگوں پر آدمی اعتماد کرتا ہے لیکن ان کے بارے میں اگر یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ بھی سازش میں شریک تھا تو بے انتہا تکلیف ہوتی. اس لیے کہ اسے تو اپنا سمجھ رہا تھا آدمی اور یہ بھی دوسروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس لیے بہرحال تکلیف بہت پہنچتی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اور اگر ہو جائے ہم سے تو جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے. مسلمان کے ذمے میں گناہ کبیرہ ہو اس کا کوئی تصور نہیں. اگرچہ اب ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور مسلمان نہ کرے، اب تو یہ بات ہو گئی ہے، یعنی بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. ورنہ ایک زمانے میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہو کر یہ گناہ کبیرہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر فرمایا فلاں عمل کرے گا تو بخشا جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبیرہ گناہ تو کوئی مسلمان چھوڑتا ہی نہیں اپنے ذمے جب تک معاف نہ کرا لے. اور صغیرہ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر نیک اعمال کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. وضو کیا تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، کلی کی تو منہ سے جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، کانوں میں خلال کیا، کانوں میں مسا کیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ منہ دھویا، تو جتنے گناہ ہیں وہ سب ختم ہوتے رہتے ہیں. پیروں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، یہ صرف وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اب رہ جاتے ہیں کبیرہ گناہ، تو کبیرہ گناہ کا چونکہ کوئی تصور ہے نہیں لیکن وہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے سچے دل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ایسی تکلیف پہنچائی ہے جس کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ نے اس کے خلاف ایسا کام کیا تھا تو پھر اس سے معافی بھی مانگے. کسی کا حق اگر غصب کر لیا ہے اس کا حق دے. تو بہرحال یہ سارے امور وہ ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے. اور دوسروں کو تکلیف سے اپنی ذات کی تکلیف سے بچانا چاہیے. اللہ رب العزت سے اگر ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں دوسروں کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمارے شر و فتنوں سے دوسروں کو محفوظ فرما تو انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگا. کیونکہ ہماری ذات میں بھی کچھ شر و فتنے ہیں. بعض اوقات ہم ان فتنوں کو اور ان شرور کو نہیں پہچان پاتے جو ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. ہمیں دوسروں کے شر و فتنے تو نظر آ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا میرے لیے فتنہ بن گیا ہے، یہ شر پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ ہم بھی دوسروں کے لیے وہ فتنے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے اگر بعض لوگ جو ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اللہ ہمارے شر و فتنوں سے دوسروں کو بچا اور دوسروں کے شر و فتنوں سے ہمیں بچا. ایک مرتبہ غالباً ایک صحابی نے چاہا کہ ایک سانپ کو مار دے، سانپ نظر آ گیا تو انہوں نے اس کو مارنا چاہا لیکن وہ جلدی سے غائب ہو گیا ادھر ادھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے شر سے اس کو بچا دیا، یعنی اس کے شر سے تمہیں بچا دیا کہ اس نے تمہیں ڈنگا نہیں، اور تمہارے شر سے یہ بچ گیا. لازمی بات ہے کہ ہم اس کو مار دیتے تو اس کے حق میں بھی تو شر ہی تھا نہیں، تو دونوں کے ایک دوسرے کے شر سے بچ گئے. تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی ذات میں بھی کچھ اگرچہ ہم مار دیتے تو چونکہ ہمیں حکم ہے اس کا اور وہ ایزا دینے والا جانور ہے، اگر انسان کو کاٹ لے تو عام طور پر انسان مر جاتا ہے، اگرچہ ہر سانپ میں ایسا زہر نہیں ہوتا لیکن بعض زہریلے سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کاٹ لے تو اس کا ڈگا ہوا آدمی پانی نہیں مانگتا، یعنی فوری طور پر ہی عالم بالا کو سدھار جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے شر سے ہمیں بچا دیا اور جو شر اس کے حق میں تھا اس سے وہ بچ گیا کہ بچت ہو گئی اس کی۔ تو بہرحال اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ دوسروں کے شر و فتنوں سے ہمیں بچا اور ہمارے شر و فتنوں سے دوسروں کو بچا دیجیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی، اپنے قول و عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ ہم چاہے نفلی عبادات کر رہے ہوں، اگر اس نفلی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس کو چھوڑ دو اور اس معاشرتی حکم پر عمل کر لو جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، تہجد کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو آہستگی سے اٹھتے تھے اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اس عمل سے دوسروں کو کیوں تکلیف پہنچے، کسی کی نیند کیوں خراب ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے قام رویدن، آہستگی سے اٹھتے تھے بالکل خاموشی سے، اور اس کے بعد دروازہ کھولتے تھے تو وہ بھی بالکل خاموشی کے ساتھ تاکہ اس کی آواز سے آنکھ نہ کھل جائے۔ تو جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ ہم اتنا خیال رکھیں اپنی بیوی کا بھی کہ اگر وہ سوئی بھی ہے تو اس کی نیند خراب نہ کریں۔ ہمارے یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے کہ ذرا سا پانی بھی مانگنا ہوتا ہے تو وہ گلاس بھی اسی سے مانگے ہیں، پانی لے کے آؤ، آرڈر جاری ہوتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا، چاہے ہمیں وہ مشکل معلوم ہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتلایا تھا پہلے بھی کہ 60-70 سال جو بھی زندگی ان کی بیوی کے ساتھ گزری تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ کبھی زندگی میں، یعنی اتنی لمبی زندگی میں جو ان کے ساتھ انہوں نے گزاری، کبھی پانی بھی نہیں مانگا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے لا کے پانی پلا دو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود اس کا اہتمام اور خیال فرماتی تھیں کہ انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا، اگر ضرورت پیش آ گئی رات کو کسی وقت آنکھ کھلی پانی کی ضرورت ہوئی تو اٹھے جا کے پی لیا۔ یعنی اللہ کے بندوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھئی جو کام ہمیں تکلیف دے رہا ہے اس بیچاری کو بھی تو تکلیف ہوگی اس سے، اس لیے اگر ہم اپنی راحت اور اپنا آرام چاہتے ہیں تو ہم اسے بھی راحت اور آرام پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ہاتھ سے بیوی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اسی طریقے سے اہل و عیال ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بعض لوگ گھر میں اپنے رہتے اس طرح سے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے جس طرح چیتا شیر ہوتا ہے، اور اس صفت کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غالب حضرت تقیش مانی صاحب مد ذلہم العالی، انہوں نے فرمایا سبق میں کہ ایک ساتھی تھے ان کے ساتھ سبق پڑھا کرتے تھے، تو وہ شادی شدہ تھے، فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے جب وہ آتے تھے تو ہمیں آ کے کہتے تھے کہ صاحب میرا اتنا گھر میں روب ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب بچے اس کونے میں چھپ جاتے ہیں، بیوی اس کمرے میں چلی جاتی ہے، اور جب سب جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کسی کو مجال نہیں کچھ بولنے کی۔ فرمانے لگے، میں نے کہا کہ بھائی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیر چیتا آ گیا ہو، درندہ آ گیا ہو، چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو بچوں کو یہ ہو کہ بھائی کوئی شفیق ہستی آئی ہے، بیوی بھی قریب آئے، بچے بھی قریب آئے، یہ کیا کہ سب دبک گئے ادھر ادھر۔ یہ تو درندوں سے ہوتا ہے کہ آدمی اتنا خوف رکھے، ایک انسان کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں جانے سے جو ہے وہ خوشی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، یہ بھی ایک سنت کہ گھر میں آدمی داخل ہو مسکراتا ہوا داخل ہو، باہر کا غصہ باہر ہی تھوک کے آ جاؤ بھائی، ساری علی جلی کٹی جو ہے وہ سب جو کچھ بھی ہوتی ہے گھر پہ آ کے اتار، تو باہر کا غصہ باہر چھوڑ دو، گھر میں داخل ہو ہنستے ہوئے اور اس کے بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے ہوئے داخل ہو، تو اس سے انشاءاللہ اچھا ہی محسوس کریں گے آپ۔ تو شریعت اسلامیہ نے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں سکھلائی ہیں اس لیے کہ جس عمل سے دوسروں کو راحت پہنچے وہ بھی بتلا دیے، جس عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی بتلا دیا، تو ان سے جن امور سے تکلیف پہنچتی ہے ان سے آدمی بچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتلا دی۔ اب دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ کتنا اہتمام فرماتے تھے؟ شاید زندگی میں چند نمازیں ہوں بیماری کی حالت میں جو آپ کی جماعت سے رہ گئیں، ورنہ ہمیشہ جماعت ہی سے آپ نے نماز پڑھی اور جماعت ہی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ حکم واجب کے قریب قریب ہے. تو اتنا حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو امام مقرر کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے. ایک طرف تو دیکھیے کتنا یہ حکم ہے، اور مزید اس کی اہمیت سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا بھی حکم فرما دیا، لیکن اس کے باوجود جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو دو آدمیوں کے سہارے سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے، اس حال میں کہ آپ نے پاؤں آپ کے گھسیٹتے ہوئے آپ آ رہے تھے، یعنی تکلیف کی حالت تھی پھر بھی، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے آ رہے تھے. ایک طرف تو کتنی اہمیت، لیکن دوسری طرف دیکھیے جب معاشرت کا معاملہ آ جائے، معاشرت یہ ہے کہ ہمارے عمل سے تکلیف نہ ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، کسی کا زخم ایسا ہے کہ جس پر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر طبیعت کو میں جو ہے وہ گھن آتی ہے، یا جسم میں کوئی آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، ساقط ہو گیا، شرعی طور پر ایسے آدمی سے نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم ساقط ہو گیا. اب اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو گناہ ہوگا اسے. اس سے کیا پتا چلا کہ معاشرتی حکم جب سامنے آ گیا کہ ہم اپنی تکلیف یعنی اپنی اس ایزا سے دوسرے کو بچائیں، تو جماعت سے پڑھنا اگرچہ واجب کے قریب قریب تھا، اب لیکن یہ ہے کہ اب گھر میں پڑھو، اب نماز مسجد میں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. کیوں؟ کہ تمہارے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، اس اذیت سے اور تکلیف سے تم دوسروں کو بچاؤ. تو ایک طرف اتنا حکم ہے، اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف لوگوں کو ایزا سے بچانے کے لیے یہ حکم ہے کہ بھئی اب لوگوں کو ایزا سے بچاؤ، جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر تم اب گھر میں پڑھو تاکہ عام لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. جمعے کے لیے حکم دے دیا، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، جو کپڑے بہتر ہوں وہ پہن کر آؤ. اس میں بھی اصل میں اس کی حکمت میں بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کام سے سیدھے آ جاؤ گے، پسینے میں تم تر ہوگے، تو اس پسینے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، خوشبو لگی بھی ہوگی، راحت ملے گی. ایک مرتبہ میں ایک ڈینٹسٹ ہے، ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، تو جانے سے پہلے الحمدللہ دل میں اللہ تعالی نے خیال ڈالا، میں نے عطر لگا لی کہ آدمی دانت دکھاتا ہے، منہ کی بدبو بعض اوقات اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس خیال سے میں نے عطر لگا لیا. ڈاکٹر صاحب اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے بڑی اچھی خوشبو آ رہی. تو یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعض آدمی آتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ وہ اپنے ناک پر بھی چھپانی پڑتی ہے، یعنی تاکہ بدبو نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اذیت ہوتی. تو یہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ کرنے سے دوسرے کو راحت پہنچتی ہے، تو آدمی وہ عمل کرے جس سے دوسرے کو راحت پہنچے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس موقع پر اسی طرح فرمایا، مسجد میں آؤ لہسن کھا کے نہ آؤ، کچا پیاز کھا کے نہ آؤ، ایسے ہی مولی کھا کے نہ آؤ، کیونکہ ان کی بدبو بھی ڈکار آدمی لیتا ہے یا بات کرتا ہے. بعض لوگ لہسن کی اور پیاز کی چٹنی کھا کے آ جاتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے جو ہے وہ بدبو کے جو بھپکارے جو ہیں وہ دوسروں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اپنے عمل سے ہم اذیت نہ پہنچائیں کسی کو. راستوں کو اپنے صاف رکھیں، راستوں میں گند پھینکنا، کانٹے دار جو ہے وہ درخت کی شاخیں پھینک دینا، یا اسی طریقے سے کوئی پتھر پھینک دینا، یا کوئی ایسی چیز جس سے پیروں میں چبھ کر اس کو نقصان پہنچے، ان سب چیزوں سے دوسروں کو بچاؤ. تو بہرحال اذیت سے دوسروں کو بچانا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں یہ سب داخل، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر مت بنو کہ آدھے حکم پر عمل کر لیے آدھے کو چھوڑ دیے. میرے عزیز مسلمانوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا ہے. یقین کریں کہ آج کفار جو ہمارے سر پر چڑھ کے آ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین پر نہیں ہیں, اپنے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, دین کی خوبیوں کو دوسروں نے اپنا لیا اور ہم نے اپنی خوبیوں کو چھوڑ دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بد اخلاق ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شاید حسن سلوک نہیں ہم کرتے, حالانکہ ان سب چیزوں کا حکم ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. اس لیے اپنے دین کو چھوڑو مت, مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو, اور جو کام بھی ایسے ہیں جن سے کفار خوش ہوتے ہوں ان کام کو انجام مت دو. آج جو صورتحال چل رہی ہے تو بات یہ ہے کہ انہیں ان سب چیزوں کی سب چیزوں پر ابھارنے والی جو چیز ہے وہ ہماری بدعملی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں, مسلمان بھی شراب پیتا ہے, ہم بدکاری کرتے ہیں, مسلمان بھی بدکاری کرتا ہے, اور ہم جو برائیاں ہم میں ہیں وہ ساری مسلمانوں میں ہیں, بلکہ بعض برائیاں ان میں نہیں ہیں وہ بھی برائیاں ہم میں ہیں. تو جب یہ سب چیزیں ہم میں موجود ہیں تو وہ ہمیں کس بنیاد پر اپنے سے افضل سمجھے, یہ بتائیے. کوئی تو بنیاد ہو, کسی کو ہم اگر اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں تو کسی بنیاد پر سمجھتے ہیں. جب ہم اپنے نبی کے طریقے پر نہیں ہیں, ہم خود جو ہے وہ اپنے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر چل رہے ہیں, پھر اگر وہ نہ چلیں تو ان سے کیا شکایت ہے بھائی. جن کی طرف نبی آئے انہوں نے احکام ہمیں بتلا دیے, اور اس کے باوجود ہم اگر نبی کے طریقوں پر نہ چلیں تو بتلائیے کہ اس میں کفار کا کیا قصور ہے. ہمیں تو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. آج اگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میری نظر میں تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں. مثلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ساری کامیابی ہمارے قدم چومے گی. لیکن اگر ہم نے آپ کے طریقے اختیار نہیں کیے تو محض ایسا احتجاج کرنا, نعرے لگانا, اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. انہیں بھی پتا ہے کہ صرف نعرے ہی ہیں, چون بہجرا می روند اکارے دیگر می کنن, جب حجرے میں جائیں گے دوسرے کام کریں گے. اس لیے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, باعمل ہونا بہت ضروری, اخلاق بھی ہمارے عمدہ ہوں اور اسی طریقے سے معاشرت بھی ہماری اچھی ہو. یہ سارے طور طریقے ہم اگر اپنا لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا. بعض لوگوں نے دیکھیے بعض طریقے ایسے اپنائے احتجاج کے کہ جس سے وہ کارگر ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ فلپائن کا جو صدر تھا مارکوس, سن 86 تک وہ صدر رہا, تو وہ بھاگ گیا تھا, امریکہ چلا گیا تھا, امریکہ نے پناہ دے دی غالباً اس کو. تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ امریکی قونصل خانے کے پاس جا کر چند سیکنڈ کے لیے ہارن بجاتے تھے ہر گاڑی والا. چنانچہ پہلے چند طلبا نے ایسا عمل کیا اور اس کے بعد پھر اخبارات کے ذریعے کہا گیا کہ بھئی ہماری سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے ہارن بجائیں. چنانچہ پہلے تو 300-400 آدمی آئے اور انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑے ہو کر ہارن بجائے, چند سیکنڈ بھی نہیں چونکہ لوگ کم تھے. اس کے بعد پھر سب لوگوں نے یہی کام کیا. اب ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں جو گزرتی تھیں ہر گاڑی رک کر 2-3 سیکنڈ ہارن بجا, گویا مسلسل ہارن ہی بجتے رہتے تھے, یوں کہہ لیجیے. تو اس سے وہ ذہنی بیمار بن گئے اور کتنے جو ہے وہ استعفی دے کے چلے گئے کہ صاحب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ, اپنی دکانوں کو, اپنے گھروں کو, اپنی بسوں کو اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, بہت بیوقوفی کی بات ہے. اس سے تو دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں, اچھا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا, مذہبی فساد, شیعہ سنی فساد کرا دو, کوئی اور صورت ایسی اختیار کر لو. تقریباً ہر جگہ اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے کو لڑاؤ اور اپنا مفاد فائدہ حاصل کرو. آپ اگر 10 امریکی مارتے ہیں تو وہ ایک دن میں, آپ ادھر اندازہ لگا لیں مسلمان کتنی تعداد میں روزانہ مر رہے ہیں. صرف اخبار کی خبر دیکھ لیں جو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں, نہیں پتہ چلتی ان کو تو چھوڑ دیجئے. عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, دیگر ممالک میں احتجاج کی شکل میں, دوسری صورتوں میں مسلمان کتنے مر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں کافر کتنے مر رہے ہیں. تو ہم نے جو صورتیں اختیار کر رکھی ہیں اس کا اثر بھی اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ان کو آپ کی موت سے کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے گھر جلنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہے, وہ تو خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں. اگر آج ہم آپ کے طریقوں کو اختیار کر لیں اس سے بڑی ناکامی ان کی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ میڈیا اس وقت پورا کا پورا زور لگا رہا ہے, گھروں میں ہر گھر میں ٹی وی بھی ہے اور جناب دیگر چینل بھی چل رہے ہیں رات دن 24 گھنٹے, کہہ لیجئے کہ آپ جو ساری دنیا آپ کی گرفت میں. لیکن اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان سب کے باوجود مسلمان اپنے نبی کے راستے کو نہیں چھوڑ رہے, سب نماز پر آ گئے, سب نے شکلیں اپنی درست کر لی, سب نے اپنے لباس درست کر لیے, کفار کے طریقوں کو چھوڑ دیا, تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. یقیناً یہ بہت بڑا احتجاج ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا. تو اس لیے اگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں, ورنہ خالی نعرے لگانے سے بھائی کیا ہوتا ہے, میں صبح نعرے لگاؤں شام کو اور صبح جو ناشتے جو ہے وہ مکھن لگا کر ہی اسی مکھن سے کر رہا ہوں جس کے خلاف نعرے لگا رہا ہوں, جا کے وہی ڈبل روٹی استعمال کر رہا ہوں, وہی جیلی کھا رہا ہوں, وہی صابن استعمال کر رہا ہوں, وہی جو ہے وہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوں, تو بھائی نعرے وارے لگانا تو سب بیکار ہو جاتا, عملی طور پر تو کچھ بھی نہ ہوا, اس سے انہیں کیا نقصان ہوا؟ آپ نے اپنی توانائی کو ضائع کیا. ایک گھنٹے کا 10 گھنٹے بھی تقریر کر لو اس سے ان پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. تو میرے عزیز بھائیو جو پیغام ہے بس وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم سب آ جائیں. اپنی کوتاہیاں کمی ہمیں سب کو معلوم ہیں, ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے نہ ہمیں اس کا حق ہے, لیکن یہ کہ ہم ظاہر اور باطن اپنا اچھا کر لیں, ظاہر کی جو خرابیاں ان کو بھی دور کر لیں, باطن میں جو خرابیاں ان کو بھی دور کر لیں. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صورت اختیار کر لی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, کسی کو ہو نہ ہو ہماری ذات کو تو ہوگا انشاءاللہ. اس لیے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بہرحال بچنا چاہیے ہم سب کو, چاہے وہ اپنی اولاد ہو, چاہے اپنے دوست ہوں, چاہے وہ دشمن ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو. امن کی حالت میں غیر مسلموں کو بھی تکلیف دینا, نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے, نہ ان کے گرجوں کو جلانا, نہ ان کے مندروں کو جلانا, کچھ نہیں, جائز نہیں. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ابھی نائجیریا میں کیا ہوا, مسلمانوں نے احتجاج کیا, ان کے ساتھ دوسرے لوگ مل گئے. اصل میں تو وہاں پر دو قبیلوں کی جنگ چل رہی, غالباً ہوسا اور اکبو نامی قبیلے ہیں یہ, اور سینکڑوں سال سے چل رہی ہے, یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے. پھر ان قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا جو مسلمان ہو گیا اور کچھ لوگ نہیں ہوئے. جب مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کو جو پولیس نے بزور طاقت روکا, شیل پھینکے, کچھ لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے, نتیجہ یہ کہ اشتعال پھیل گیا. اب جب اس قبیلے کے غیر مسلموں کو پتا چلا کہ ہمارے اس اعتبار سے نہیں کہ مسلمان شہید ہو گئے, اس اعتبار سے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا, اب انہوں نے اس کے خلاف ریلی نکالی اور وہ تھے غیر مسلم, انہوں نے جناب جو چیز ان کے سامنے آ گئی ہر چیز کو نظر آتش کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ تقریباً 20-22 گرجے بھی اس کی زد میں آ گئے, کیونکہ وہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا. اب جب دوسرے دن اتوار تھا پتہ چلا تو دوسرے دن تو کچھ نہیں ہوا, لیکن پیر کے دن سے جو وہاں پر ہنگامے شروع ہوئے تو تقریباً 100-150 مسلمان اب تک شہید ہو چکے. وہ بےچارے جو چھابڑی لگاتے ہیں, ٹھیلے لگاتے ہیں, لیکن اب یہ ہوا کہ اب اس کو بجائے اس کے کہ وہ قبائل کی جنگ سمجھا جاتا, اب سمجھا گیا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ عیسائیوں کے گرجوں کو جلایا اور اس کے جواب میں انہوں نے مسجدوں کو جلا دیا. الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ. اسی طریقے سے دیکھیے دشمن نے کارروائی کی عراق میں کہ حضرت حسن عسکری اور دوسرے جو بزرگ تھے ان کے روزوں پر جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا, شہید کر دیا, جس سے جو شیعہ تھے وہ اشتعال میں آ گئے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجدوں کو, تقریباً 7-8 مسجدوں کو نقصان پہنچایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبیداللہ غالباً تھے, ان کے مزار کو بھی نقصان پہنچا. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ صحابی رسول کو نقصان پہنچانا ان کی نظر میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ایک مزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار اور صحابی تھے جن کو نقصان پہنچایا, یعنی ان کو کیا نقصان پہنچایا, انشاءاللہ اپنی ذاتی کو پہنچایا. لیکن بہرحال یہ آپس کی جو چکمش ہے اور لڑائی ہے, یہ نقصان اپنے آپ ہی کو پہنچاتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسے موقعوں پر دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے تشدد جہاں ہو رہا ہو وہاں مت جائیے. جہاں اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہوں, جلاؤ گھیراؤ مار پیٹ, اس سے بچیں. ایسی جگہوں پر جانا کوئی ثواب کا کام نہیں. اگر احتجاج کوئی اس کا مناسب شکل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, احتجاج کرنا چاہیے ایسے باتوں پر. لیکن ایسے امور پر کہ جن سے دوسرے مسلمان کی جان کے لالے پڑ جائیں یا خود اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں پڑ جائے, تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر پورے پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین اپنا فضل فرما اور کرم فرما. ہمارے یہاں پر نمازی ہیں عبداللہ صاحب, ان کے جو ہے وہ صالح صاحب اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا, ابھی مغرب میں دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اسی طرح ہمارے بھائی زاہد صاحب کے والد کا پرسوں انتقال ہو گیا تھا, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک بچہ چھوٹا اس کا آپریشن ہونے والا ہرنیا کا, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے. اور اسی طرح سے ایک صاحب اور موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کے معاملے فرما دے. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں, ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار چلی آ رہی ہیں اور موت و زیست ہی کے درمیان میں ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ عافیت کے معاملے فرما دے. اسی طرح ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں یا ہمارے عزیزوں میں سے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اور اے اللہ ہر ایسی چیز سے بچا جس سے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں, اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو خوش کر دینے والے ہوں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.